بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جاليس أحاديث نووية كشرح كدرس جاريه، اور امام ابو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه فرماتے ہیں، الحديث الخامس والثلاثون، 35 حديث، عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. اور بعض نسخوں میں ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. حديث كترجمة سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سي روايته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دوسرے پر حسد مت کرو، کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خامخواہ بولی میں حصہ لے کر قیمت نہ بڑھاؤ کہ وہ چیز اسے مہنگی ملے، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، کسی کی بیع پر کوئی شخص بیع نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے بندو، بھائی بن کر رہو. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد ترک کرتا ہے اور نہ اسے جھٹلاتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا: التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے. کسی انسان کے لیے اتنا شر ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. یہ عظیم حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں سے منع فرمایا ہے، نہیں کی ہے، اور بعض چیزوں کا حکم دیا ہے. چند بیماریوں کا ذکر ہے اور پھر ان بیماریوں سے بچنے کا اور علاج کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئے دیکھتے ہیں اس حدیث، عظیم حدیث کی شرح میں فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں. کیسا فرماتے ہیں؟ نمبر ایک، قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ان جملوں میں اگر دیکھا جائے اس میں کیا ہے، کون سا جملہ ہے؟ نہی، فعل النہی. اور پہچان کے فعل نہیں کی، فعل مضارع سے پہلے لا نہی آ جاتا ہے، لا نہی کے بعد فعل مضارع آتے تو اسے کہتے ہیں نہیں، یا فعل نہی بھی کہتے ہیں. شخص فرماتے ہیں: الحسد يكون في الامور الدنيويه والاخرويه. حسد دونوں امور میں ہوتا ہے، دنیاوی امور میں بھی ہوتا ہے اور آخرت کے امور میں بھی ہوتا ہے حسد. ويدخل تحته كراهة الحاسد النعمة النعمة التي أنعم الله بها على غيره. اب حسد ایک وسیع لفظ جس کے ماتحت بہت ساری صورتیں ہیں. اب شیخ صاحب چند صورتوں کا ذکر کرتے ہیں. ویدخل تحتہ کراہت الحاسد, کسی حسد کرنے والا کراہت کرتا ہے, ناپسند کرتا ہے کس چیز کو, النعمت التي انعم الله بها على غيره, اس نعمت کو ناپسند کرتا ہے جو اللہ تعالی یہ نعمت کسی اور شخص کو عطا فرماتا ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتیں نازل فرمائی ہیں, بعض نعمتوں سے نوازا ہے, اور آپ کے پاس وہ نعمت ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے, لیکن آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی, آپ کے مسلمان بھائی نے ایک نئی گاڑی خریدی ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگا, دل آپ کا تنگ ہو گیا ہے, یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عطا فرمائی ہے. اگر آپ حسد کرنے والے نہ ہوتے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا. جب دل میں تنگی محسوس ہوئی اور ناگواری ہوئی اور اس نعمت کا اس شخص کو ملنے کے سبب آپ کو کراہت محسوس ہوئی ہے, تو یہ بھی ایک حسد کی ایک صورت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ فِيهِ تَمَنِّي زَوَالِ هَذِهِ النِّعْمَةِ عَنْهُ. پہلی سٹیج کہ اچھا نہیں لگا کسی مسلمان بھائی کو کوئی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس سے زیادہ خطرناک سٹیج یہ ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے کھو جائے, یہ نعمت سے ملی کیوں ہے. پہلے بات تو ہے کہ اچھا نہیں لگا, بعض لوگ اس سے دس قدم آگے بڑھ کے یہ تمنا کرتے کہ یہ نعمت اس سے کھو جائے کسی ذریعے سے, اسے ملی کیوں ہے, اور یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. ويدخل فيه تمني زوال هذه النعمه وسواء تمنى انتقالها اليه او عدم انتقالها. اس سے بڑھ کر ایک اور صورت بھی ہے کہ اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے. تین صورتیں ہیں نا. پہلی یہ ہے کہ یہ نعمت مسلمان بھائی کو پہنچی مجھے اچھا نہیں لگا, یہ ایک ہے. دوسری یہ ہے کہ اسے نہ ملے. تیسری یہ ہے کہ اسے نہ ملے مجھے مل جائے. چوتھی کوئی ہے, اگر مجھے نہیں ملتی نہ سے اسے بھی نہ ملے. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں وسواء تمنى انتقالها الیہ او عدم انتقالها الیہ, واما اذا تمنى مثل ما انعم الله به على غيره دون کراہیۃ حصولها لغيره ودون تمني زوالها عنه فهذا هو الغبطه وليس بمذموم. اس کی ایک صورت وہ ہے جو جسے غبطہ کہتے ہیں, جسے حسد حلال بھی کہتے ہیں, جو جائز ہے شرعا. ظاہرا تو یہ بھی حسد سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقتا حسد نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان پر کوئی کسی نعمت سے کسی کو نوازتا ہے, کسی مسلمان بھائی کو, آپ اس کسی نعمت کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, وہاں پر کیا تھا ناراض ہوتے ہیں, ناگواری ہوتی ہے, یہاں پر خوش ہوتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما جیسے کہ میرے اس بھائی کو آپ نے عطا فرمائی ہے. اس میں کوئی خرابی ہے, کوئی قباحت ہے؟ مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کے خوش ہونا یہ باعث اجر و ثواب ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا عبادت ہے کہ اللہ سے ہی دعا کی, کسی اور سے نہیں کی, تاکہ یہ نعمت بھی حاصل ہو جائے. تو اسے کہتے ہیں عربی زبان میں الغبطہ, وليس بمذموم, یہ مذموم نہیں ہے. اچھا یہ تھا لا تحاسدو, سمجھ آگے لا تحاسدو, حسد نہ کرو. اچھا حسد, حسد يحسد. اچھا تحاسدو یہاں پر تفاعل ہے, ایک حسد انسان کرتا ہے خود کسی سے. اب تحاسد میں کیا ہے؟ تفاعل, یعنی ایک دوسرے سے, نہ تم کسی کو حسد کرو نہ کوئی اور تم سے حسد کرے, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی نا. اور یہ بھی کہیں کہ انصاف نہیں کہ میں حسد تو نہیں کرتا رہے کہ کوئی حسد کرتے رہے, تو یہ نہیں شامل ہے دونوں فریقین کے لیے, تو سب کے لیے لا تحاسدو, ایک دوسرے پر حسد مت کرو. اچھا ولا تناجشوا. اب نجش خرید و فروخت کی ایک خاص صورت ہے جس میں, اور خاص طور پہ خرید و فروخت میں سے جس میں بولی لگتی ہے, بعض چیزوں میں آکشن ہوتے بولی لگتی ہے, اس میں تین قسم کے لوگ ہوتے بولی میں شامل. ایک وہ جو خریدنا چاہتے ہیں حقیقتاً, بولی میں حصہ لیتے ہیں, مثال کے طور پہ یہ چیز ہے بیچنے کے لیے, تو ایک ریال سے اس کا شروع کرتے ہیں. تو کوئی کہتا ہے میں ڈیڑھ ریال دینا چاہتا ہوں, کوئی دو ریال کہتا ہے, کوئی تین ریال کہتا ہے, یہ ایک ریال چیز والی دس ریال میں بک جاتی ہے. تو پہلے قسم کے وہ لوگ جو واقعی خریدنا چاہتے ہیں, خلوص نیت سے آتے ہیں, صحیح نیت والے ہیں, بزنس مین ہیں, اور حصہ لیتے ہیں اور خرید کے جاتے بھی ہیں, اس وقت نہ صحیح لیکن بولے میں حصہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ وہ خریدنا چاہتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ جو خریدنا نہیں چاہتے, جو بولی بھی اس لیے حصہ لیتے ہیں تاکہ کسی کو نقصان پہنچائے اور کسی کو فائدہ پہنچائے. بیچنے والے کو فائدہ, جب بولی بڑھتی جائے گی بیچنے والے کو فائدہ ہے, خریدنے والوں کو نقصان ہے. اور جسے نقصان پہنچایا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانا شرائع جائز نہیں, حرام ہے. تو اس قسم کے لوگ نجش والی صورت میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی نجش سے کیا مراد ہے؟ بولی میں حصہ لینا صرف اس لیے تاکہ اس چیز کی قیمت بڑھ جائے بغیر اسے خریدنے کی نیت سے, اسے نجش کہتے ہیں. تیسرے قسم کے وہ لوگ, کوئی ہے تیسرے قسم یا نہیں ہے, جو نقصان تو پہنچانا, یعنی یہ یا تو خرید بیچنے والے سے ملے ہوتے ہیں یا عام طور پہ ہی لوگ جو بیچنے والے سے ملے ہوتے ہیں نجش والے عام طور پہ. تیسری صورت یہ ہے کہ باہر شغلیاں چلے جاتے ہیں, کسی سے غرض نہیں ہے ان کو, صرف بولے میں حصہ لیا اور قیمت بڑھا کے چلے گئے, پھر آپس میں مذاق کرتے ہنستے کہ دیکھے کہ ہم نے کیا کر کے, بڑا کمال کر کے ہے. کیا کمال کیا جناب نے, مسلمان بھائی کو مصیبت میں ڈال کے آگے, اور کیا اور کیا کمال کیا. کہتے ہیں یہ شغل تھا ہمارا, یہ عجیب شغل, دیکھے بات جوانوں کا کیا شغل تھا, یعنی نہ تو خود کچھ بیچا نہ خریدا, خود بےچارے گئے اور واپس آ گئے خالی ہاتھ, لیکن کتنی گناہ کا ڈھیر سر پہ اٹھا کے آئے بغیر کسی وجہ کے. شغل کے لیے یہی بات رہے گی کہ صرف گناہ کماتے رہو. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال ذرہ جانتے ہیں, ذرے برابر وزن, عربی زبان ذرہ چونڈے کو بھی کہتے ہیں اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ, اتنی برابر کا گناہ اور ثواب کا بھی وزن ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو تکلیف پہنچا کر واپس باہر نکلنا صرف اس لیے کہ ہم نے بڑا شغل ملا کر کے ہیں جناب. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں والنجش ان یزید فی ثمن السلعۃ عند مرادۃ علیہا, کسی سودے میں اس کے قیمت میں بڑھا دینا جب اس پر بولی لگتی ہے. وہو لا یرید شراءہا, جبکہ وہ اسے خریدنا نہیں چاہتا. بل یرید النفع البائع بزیادۃ الثمن لہ, بلکہ وہ بیچنے والے کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اس کی قیمت سودے کی قیمت میں اضافہ کر کے. اور اضرار بالمشتری بزیادۃ الثمن علیہ, یا خریدنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی سودے کی قیمت کو بڑھا کر. دوسرا واضح ہے, لا تحاسدوا, حسد نہ کرو. ولا تناجشوا, نجش بھی ایک دوسرے سے مت کرو. تیسرا ہے ولا تباغضوا, شیخ صاحب فرماتے ہیں التباغض هو تعاطي اسباب البغضاء والاتيان بما يجلبها, بغض و نفرت کے ہر سبب سے بچنے کا اور دور اختیار کرنے کا حکم ہے. والتدابر ولا تدابروا, والتدابر المقاطعه والتهاجر, کسی سے قطع تعلق کر دینا اور دوری اختیار کر لینا, ہجر کرنا, اسے تدابر کہتے ہیں. اور لفظ دوبر سے لیا گیا, یعنی پیٹ پھیر کے ایک دوسرے سے منہ موڑ کے پیٹ پھیر کے الگ ہو جانا, یہ تدابر ہے. یعنی قطع صلہ کی اور تعلق قطع کرنے کی انتہا ہے. فلا يحب ان يلقى اخاه بل يولي كل واحد منه دبره بسبب ما يكون بينهم من تباغض, تو اتنی دوری اختیار ہو جاتی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے بلکہ پیٹ پھیر کر ایک دوسرے سے دور اختیار کر لیتے ہیں. بغض اور نفرت کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے. پانچویں چیز ایسا فرمایا والبیع علی بیع غیرہ، ایک دوسرے پر بیع کرنے سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان یبیع اثنان، ان یتبایع اثنان سلعہ وهما فی مدۃ الخیار، کہ دو لوگ خرید و فروخت پہ منسلک ہو جاتے ہیں، ایک بیچنے والا ایک خریدنے والا، اور اختیار کے وقت کے اندر فیاتی آخر کوئی اور شخص آ جاتا ہے الی المشتری خریدنے والے کے پاس، فیقول له اترک هذه السلعه، پھر اسے یہ کہتا ہے اس سودے کو چھوڑ دو، وانا ابيعك سلعه مثلها او احسن منها، میں تمہیں اور دوسرا سودا دیتا ہوں ایسا یا اس سے بہتر، بثمن ارخص، اس سے کم قیمت میں، مما اشتریت به، جسے تم نے خریدی ہے. وهذا العمل يسبب التباغض، اور یہ عمل جو ہے بغض و نفرت کا سبب بنتا ہے. صورت واضح ہے، البیع علی بیع اخیہ، کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی پر بیع نہ کرے. صورت یہ ہے کہ آپ ایئر کنڈیشن لینے گئے مثال کے طور پہ، اور آپ نے قیمت طے کر لیا 800 ریال کا لینا ہے. ابھی آپ نے یہ کہا ہے مدت الخیار، مدت الخیار کیا؟ اختیار کا وقت ہوتا ہے شرعاً، کہ میں شرط یہ لگاتا ہوں، میں اسے گھر میں لے کے جاتا ہوں، ٹیسٹ کرتا ہوں، اگر مجھے پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس کر دوں. بیچ والا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ نے گاڑی میں رکھا ہے مدت الخیار میں، یہ شرط ہے، اگر یہ مدت ختم ہو جاتی ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اور بھی شخص خرید سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے. آپ نے گاڑی میں رکھا، ساتھ میں دکان والا آ گیا ہے، کتنے کا خریدا ہے؟ 800 کا خریدا ہے، میں تمہیں 700 کو دیتا ہوں. کہتے ہیں 700 کا 100 ریال کا فرق ہے، چیز ایک ہی، ایک ہی چیز ہے، بلکہ چاہو تو اس سے اچھی والی کمپنی والا بھی ہے میرے پاس، یہ تائیوان کا میرے پاس ملیشیا والا ہے، اس سے بہتر ہے، ایک سال کی گارنٹی بھی ہے. یہ مدت الخیار میں، اختیار کے وقت میں مسلمان بھائی کے پاس گیا ہے اور اس کی پہلی بیع کو ختم کرنے کے لیے جو طے کر چکا ہے اس سے، تاکہ یہ سودا اس سے نہ لے، مجھ سے لے لے، یہ شرعاً حرام ہے. اسے کہتے ہیں بیع بعض، ایک دوسرے پر بیع کرنا یا بیچنا. اور یہ اس لیے حرام ہے، جتنی بھی صورتیں بیان کی گئی، کیونکہ اس میں تباغض ہوتا ہے آپس میں، مسلمانوں کے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر تفرقہ یا اختلاف پیدا ہو، پھر تفرقے میں مسلمان پڑ جاتے ہیں، جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے. جیسا فرماتے ہیں نمبر 2، قوله صلی اللہ علیہ وسلم وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور سارے مل کے اللہ تعالیٰ کے بندے بنو، بھائی بھائی بن کے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا يظلمه لا يخذله لا يكذبه لا يحقره، التقوى ها هنا وينشر الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. ان جملوں کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں بعد نهيه صلى الله عليه وسلم عن امور المحرمه، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض محرم امور جسے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر کرنے کے بعد فيها التباغض بمسمى تعاطي اسبابه، جن امور سے منع کیا جن میں مسلمانوں کا آپس میں بغض و نفرت سے منع کیا، اور ہر وہ اسباب جس سے بغض و نفرت پیدا ہو. اگر ہم غور کریں 4 چیزوں پہ، حسد سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے، تباغض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. نجس سے کیا ہوتا ہے؟ تباغض ہوتا ہے. تو جو صرف یہ دو نہیں ہے، جو بھی اسباب ہیں تباغض کے اور تدابر کے وہ اس میں شامل ہیں. یہ 2 صرف مثالیں ہیں، اور 2 مثالیں صرف کیوں ہیں؟ نمبر 1 آسانی کے، نمبر 2 سب سے زیادہ یہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں امت میں. دیکھیں آپ ذرا، یا حسد ہوتا ہے، اور یا بزنس میں، یا خرید و فروخت میں، مالی جو معاملات ہیں ان میں زیادہ غلطی ہوتی ہیں. اس لیے پھر دوبارہ لا يبيع بعضكم بعض على بيع بعض، پھر دوبارہ بھی اس کی تاکید کی ہے. یعنی ایک تو نجس سے منع فرمایا ہے، یہ بھی اس کا تعلق خرید و فروخت کے مسائل سے ہے، اور پھر ایک دوسرے پر بیع سے منع فرمایا، یہ اس کا تعلق بھی خرید و فروخت کے مسائل سے ہے. تو اکثر جھگڑے ہوتے کی چیز ہے. اچھا، حسد اکثر ہوتا کی چیز ہے؟ کبھی کسی کو دیکھا علم کی وجہ سے کسی سے حسد کرتا ہو؟ بہت کم ہے. علم ہے یا تقوی ہے یا کوئی خیر ہے، حسد کی چیز پہ ہوتا ہے؟ اکثر دیکھیں آپ مال کی وجہ سے، اس کا اتنا بڑا گھر کہاں سے آ گیا ہے، یہ بڑا گھر کیوں اس کے پاس کیوں ہے، اپنے گھر کو دیکھتے چھوٹا سا گھر، اس کے پاس یہ بڑا گھر کیوں ہے؟ بعض لوگوں کے دل بہت تنگ ہے، بار بار یہی بات، اتنی بڑی گاڑی اس کے پاس کیوں ہے، اپنی کھٹارا گاڑی دیکھتا ہے، اس کے پھر لینڈ کروزر کو بھی دیکھتا ہے، کیوں آہیں بھرتا رہتا ہے، زندگی سارے آگے بھرتا رہے گا بےچارا، اس کے پاس لینڈ کروزر بھی ہے تب بھی آہیں بھرتا رہے گا بےچارا، کیوں؟ اس کا دل تنگ ہے. بعض لوگ دل کی بھوکے ہوتے ہیں، پیٹ کے بھوکے تو پیٹ بھر جاتے ہیں نا، دل کی بھوک کبھی مٹتی نہیں ہے. اور حاسد جو ہوتا ہے وہ دل کا بھوکا ہوتا ہے بےچارا، زندگی بھر رہا ہے اس کو کبھی دل بھرتا ہے اور نہ کبھی اس کو سکون ہوتا ہے، نہ خود سکون میں رہتا ہے نہ کسی اور سکون میں رہنے دیتا ہے. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا جس سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ان چیزوں سے منع فرمایا ہے جو بغض و نفرت کے سبب بنتے ہیں، جو اسباب ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشد صلی اللہ علیہ وسلم الی ما هو مطلوب من المسلمین ان یکونوا علیہ، تو پھر ان سے تو منع کیا ہے، تو پھر ہم سے مطلوب کیا ہے، تو ہم کیا کریں اس سے بچنے کے لیے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ یہ بری صورتیں تو ٹھیک ہے، ہم بچے اس سے بچ جائیں گے، تو پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ وَهُوَ أَن يَكُونُوا إِخْوَةً مُتَحَابِّينَ مُتَأَلِّفِينَ، اخوة بھائی بھائی بن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة، مومن صرف صرف بھائی بھائی ہوتے ہیں، سبحان اللہ. کیسے بھائی؟ متحابین جیسے محبت کرنے والے، متألفین جیسے الفت کرنے والے، شفقت کرنے والے، یرفق بعضهم ببعض جو ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، ویحسن بعضهم الى بعض اور ایک دوسرے پر احسان کرنے والے ہیں. کیسے؟ بإصال النفع الیہ ودفع الضرر عنہ، احسان کسی پر کیسے ممکن ہے؟ دو طریقوں سے کسی پر احسان یا کسی کو احسان پہنچایا جا سکتا ہے، نمبر ایک اسے فائدہ پہنچا کر، نمبر دو اس سے کوئی مصیبت یا کوئی ضرر یا کوئی نقصان سے اسے بچا کر. وقد ذلك بقوله، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تأکید کی اپنے اس فرمان سے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اي ان مقتضى الاخوه ان يحب لغيره ما يحب لنفسه، اور اس بھائی جو اس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہم سب بھائی بھائی ہیں، یہ جملہ ہم سے تقاضا کرتا ہے لازماً. کیا تقاضا ہے؟ اگر میرا مسلمان بھائی ہے اور واقعی میں اسے بھائی سمجھتا ہوں، تو میں جیسے سگے بھائی کے لیے میرے دل میں ایک خاص محبت ہوتی ہے، اور میں اس کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تو پھر اس مسلمان بھائی کے لیے جو میرا سگا بھائی نہیں ہے، اس کے لیے بھی مجھے اسی طریقے سے جو میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے بھی وہی مجھے پسند کرنا چاہیے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں ویکرہ لہ ما یکرہ لہ، اور جو مجھے ناپسند ہے وہ مسلمان میرے مسلمان بھائی کو بھی ناپسند، اس کے لیے بھی اسے ناپسندیدہ سمجھوں. فلیظلم غیرہ بأن یعتدی علیہ، بس وہ پھر جب ایسی دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ نظریہ دل میں جگہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے خاص طور پہ، تو پھر وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھاتا. او يلحق اي ضرر به، نہ اسے کوئی نقصان پہنچاتا ہے. ولا يخذله عند حاجته الى نصرته وهو قادر على ان ينصره، خذلان کہتے ہیں رسوا کرنے کو، لا يخذله يعني اسے رسوا نہیں کرتا. رسوا نہیں کرتا سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی مسلمان بھائی کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے، اور آپ اس کی مدد کرنے پر قادر بھی ہیں، شرط یہ ہے قادر ہیں، آپ اس کی اس مصیبت کو دور بھی کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، پھر آپ اس وقت مدد نہیں کر سکتے جب آپ کر سکتے ہیں، اسے خذلان کہتے ہیں. ولا يخذله یعنی اسے رسوا نہیں کرتا. ولا يحدث بحديث هو كاذب فيه، اور نہ مسلمان بھائی سے جھوٹ بولتا ہے. ولا يكذبه یعنی اسے نہ تو اسے جھٹلاتا ہے اس کی ہر بات کو، اور نہ ہی وہ خود اسے جھوٹ بولتا ہے. ہر صورت میں مسلمان بھائی آپ کو خبر، آپ کے پاس خبر لے کے آتا ہے، اور بس بعضوں کی عادت ہوتی ہے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں سچا جھوٹا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر خبر کو آگے اڑا لو، تحقیق کرنا درست ہے، لیکن ایک مسلمان بھائی ہے، آپ اسے جانتے ہو، مسلمان بھائی ہے، ثقہ بھی ہے، آپ کو کوئی بات بتاتا ہے، ہر بات پہ شک کرنا بھی درست نہیں ہے. ہاں اگر بات فتنے کی ہے یا بات کوئی حدیث کوٹ کرتا ہے بغیر حوالے کے، وہ تو پوچھیں آپ. دین کو کوئی بات کرتا ہے بغیر حوالے کے اور بغیر ثبوت کے، وہ تو آپ پوچھیں، یہ تو حق بنتا ہے. لیکن دنیا کو کوئی بات بتاتا ہے جس میں کوئی فتنے کا باعث نہیں ہے، کوئی بری خبر نہیں ہے، آپ سے کوئی بات کرتے کوئی خبر دیتا ہے اور وہ سچا بھی ہے، آپ کو پتہ ہے بندہ جھوٹا بھی نہیں ہے، جھوٹ کس کو عادت بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں شک کے نگاہ سے اسے دیکھتے ہو، کیوں اس کی ہر بات کو جھٹلاتے ہو؟ یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. ولا یکذبہ یعنی ولا یحدث بحدیث ہوا کاذب فیہ، اور دوسری طرف خود بھی جھوٹ نہ بولے. بعض لوگ کیا خود جھوٹے ہوتے ہو یہ سمجھتے سارے میرے طرح جھوٹے ہیں، اسے ہر بندے میں شک کرتے ہیں، جو بھی ان سے بات کرتا ہے کہتے ہیں یار کوئی کہہ رہا تھا ایسی بات، مجھے لگتا ہے کہ بات درست نہیں ہے. تمہیں کیسے لگتا ہے بھائی؟ کیوں لگتا ہے اسے ایسے؟ وہ خود ہی ایسا ہے، اس لیے وہ اپنی عینک سے دیکھتے ہیں پوری دنیا کو. ولا یحقرہ بأن یستہین بہ ویستصغرہ، اور اس کی تحقیر بھی نہیں کرتا. میں پڑھا لکھا ہوں، فلان جاہل ہے، گوار ہے، میں ڈاکٹر ہوں تو فلان اس لیول پہ نہیں آیا، میں طالب علم ہوں فلان عوام الناس میں سے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ تحقیر ہے مسلمان بھائی کی، شرعاً جائز نہیں ہے. اگر آپ کسی مقام پر ہو تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو، اور اگر وہ محروم ہے تو اس کی آزمائش ہے. اگر وہ اس کی خود اپنی کوتاہی، وہ خود ویسے رہنا چاہتا ہے تو وہ جانے، اس کو رب جانے. ایک شخص خود علم کی طرف رخ نہیں کرتا اور خود بدعات و خرافات کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، خود ذلیل ہونا چاہتا ہے، خود اپنے آپ کو حقیر کرنا چاہتا ہے، ایسے شخص کے لیے جب ہم تبدیع کرتے ہیں ثبوت کے ساتھ علماء کے اقوال سے، تو اس کی تحقیر نہیں کر رہے ہوتے ہم. یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، حقیقت بیان کر رہے ہیں، سچی بات بیان کر رہے ہیں کہ فلان بدعتی، خاص میں جو رؤوس البدع ہیں، جو بدعت کی طرف داعی بھی ہیں، تو اسے جب کوئی شخص تحذیر کرتا ہے یا آگاہ کرتا ہے تو اس کی تحقیر نہیں ہوتی، وہ خود اپنے آپ کو حقیر بنا رہا ہے. ہم تو اس کی صرف حقیقت کو لوگوں تک پہنچا رہے تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائے، اسے دور اختیار کریں. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو شخص جس کو اللہ نے کسی سے محروم کیا ہے، کسی خیر سے محروم کیا ہے، اور وہ خیر تمہیں عطا فرمایا ہے، تو تمہیں تکبر نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے یہ حاصل کیا ہے اپنے بازو کی طاقت سے، اپنے عقل سے، میں نے کمائی ہے. انا ہلاک کر دیتا ہے، یاد رکھیں. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے بھی تکبر کیا ہے اللہ تعالیٰ سے توڑا ضرور ہے، تکبر ہمیشہ توڑ دیتا ہے. ہمیشہ مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی نعمت ہو، تو اسے اللہ کا شکر ادا کر اس کا سر جھکنا چاہیے. جتنے انعامات بڑھتے جاتے اس کا سر اور جھکتا جاتا ہے، کہ اس کو یقیناً پتہ ہے کہ میں اس لائق ہوں ہی نہیں، محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے. اور یہ آزمائش ہے، یاد رکھے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بھی آزماتا ہے، شر سے بھی آزماتا ہے، اور خیر سے بھی آزماتا ہے. مصیبت سے آزماتا ہے اس لیے تاکہ مصیبت زیادہ شخص صبر کرے، اور اس کا صبر کرنے میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ خیر سے اس لیے آزماتا ہے تاکہ خیر والا شکر کرے، اور خیر والے کا شکر کرنا اور مصیبت زیادہ کا صبر کرنا دونوں برابر نہیں ہے. صبر تو مجبوری ہے، کرنا ہی پڑتا ہے، نہ صبر بھی ہو تب بھی کسی کو صبر کر ہی لیتا ہے بندہ، لیکن ہر نعمت والا بندہ، ہر خیر والا بندہ شکر کرنے والا ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے اپنے رب کا. تو نعمتوں پر شکر کرنا بعض علماء کہتے ہیں مصیبتوں پر صبر کرنے سے زیادہ مشکل ہے. سبحان اللہ. ثم بین صلی اللہ علیہ وسلم قبح احتقار مسلم بقوله، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کسی مسلمان کی تحقیر کرنے کی قباحت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، یعنی کسی شخص کے لیے یہ شر ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے، یعنی اگر اس میں کوئی اور شر نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے، ٹخنوں کے اوپر شلوار بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب اس کا ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، یہ شر اس کے لیے کافی ہے، یعنی اس کی ہلاکت کے لیے شر ہی کافی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. اگر واقعی سے ڈرنے والا ہوتا، متقی پرہیزگار ہوتا، تو پھر تکبر کرتا. تقوی اور تکبر دونوں کے ساتھ مل نہیں سکتے ایک دل میں. سبحان اللہ. شخص فرماتا ہے یکفیہ من الشر احتقار اخیہ لو لم یکن عندہ شر غیرہ، اگر کوئی اور شر نہیں، صرف ایک یہی شر ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر کرتا ہے. ووسط صلی اللہ علیہ وسلم بین النہی عن الاحتقار، عن الاحتقار وبین عظم شرہ قوله صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہاہنا، اور دونوں کے بیچ میں اس جملے کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، اشیر صدر ثلاث مرات، یعنی سینے کی طرف یا دل کی طرف اشارہ کر کے تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ تکبر اور تقوی دونوں دل کے اعمال ہیں، دونوں کا تعلق دل سے ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جو متکبر متقی نہیں ہے، اگر متقی تو پھر متکبر نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک بڑھتا دوسرا کم ہوتا ہے. یاد رکھیں اي الى القلب، يعني دل کی طرف، لبيان ان العبره بما يقوم في القلوب من الايمان والتقوى، واصل عبرت جو دلوں میں ایمان اور تقوی ہے یہی کام آتی ہے. وانه قد يكون قلب من احتقر معمور بالتقوى، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جس کی تحقیر کی جا رہی ہے، جو شخص جس کی تحقیر کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو، کیا پتہ. سبحان اللہ. ويكون قلب من احتقر وتكبر عليه بخلاف ذلك، اور جو تحقیر و تکبر کر رہا ہے کسی کی، ہو سکتا ہے کہ اس کا تقوی اس سے کم ہو جس کی وہ تحقیر کر رہا ہے. وما ما يقول بعض من يقع في المعاصي الظاهره اذا نبه على شيء منها اشار الى صدره وقال التقوى ها هنا، فيقال له ان التقوى اذا صارت في القلب ظهر اثرها على جوارح الاستقامه وترك المعصيه. بڑے پیارے بھائی شیخ صاحب فرماتے ہیں، غلط فہمی کا ازالہ بھی کر رہے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وما ما يقول بعض من يقع في المعاصي الظاهره، اور بعض لوگ جب کوئی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ظاہرا، وہ لوگ اسے دیکھ بھی لیتے ہیں اور اسے تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، نافرمانی کی ہے، تو پھر وہ اب دیکھو اشارہ کر کے تقوی یہاں پہ ہے، میرے عمل کیوں دیکھتے ہو، میرے دل کو دیکھو نا، میں تو ہوں تو متقی نا. التقوی ہا ہونا، سگریٹ پی رہا ہے یار اللہ سے ڈرو، سگریٹ حرام ہے، تقوی یہاں پہ یوں اشارہ کرتے ہیں. شراب پی رہا ہے یار، کہتے ہیں تقوی ہا ہونا. ظلم کر رہا ہے، کسی کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہا ہے کسی، کہتے ہیں یار تقوی یہاں پہ، مجھ پر کوئی تہمت مت لگا، میں دل میرا پاک ہے، دل میرا صاف ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ سچا ہوتا تو تقوی دل سے ہوتا ہے اور دل کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. اگر واقعی متقی پرہیزگار ہوتا ہے شخص، تو اس کا جسم بھی ظلم سے پاک ہوتا ہے، کسی کو تکلیف دینے سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. ہاتھ کب گناہ کرتا ہے؟ جب دل چاہتا ہے کہ نہیں. جب دل نہیں چاہے گا ہاتھ سے گناہ ہوگا. آنکھ سے کب گناہ ہوتا ہے؟ کانوں سے کب ہوتا ہے؟ جب دل چاہتا ہے. اصل چاہت دل کی ہوتی ہے، اس لیے کہتا ہے کہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے اور باقی جتنے بھی اعضاء ہیں وہ جسم کے ماتحت ہیں، جسم دل کنٹرول کرتا ہے، دل کے ماتحت ہیں. اور اگر دل پاک ہو جائے تو جسم پاک ہو جاتا ہے، اگر دل ناکارا ہو جائے تو پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. جیسا کہ جیسا فرماتے ہیں وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقینا فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صالح صالح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وهي القلب، اور یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کی طرف اور مال کی طرف نہیں دیکھتا. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے عمل کی طرف دیکھتا ہے. یعنی اصل اعتبار جو ہے وہ مال و دولت کا نہیں ہے، وہ شکل و صورت کا نہیں ہے، دل کا اور عمل کا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شکل و صورت کس نے دی ہے؟ کیا کمال ہے ہمارا؟ کوئی کمال ہے؟ مال کس نے دیا ہے؟ ہمارا کیا کمال ہے اس میں؟ سبحان اللہ. عمل اور دل کی پاکیزگی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. لیکن انسان جو خیر کے راستے اختیار کرتا ہے اور ایک بلشت اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مزید قریب ہوتا ہے کہ نہیں، تو کمال اس میں ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کا نزدیکی حاصل کر لے، اپنے دل کو پاک رکھے شرک بدعات اور خرافات سے، نافرمانیوں سے دل کو پاک رکھے، اس کے عمل اعمال صالحہ ہو، اور عمل صالح اخلاص اور اتباع سنت پر قائم ہوتے ہیں. کوئی شخص اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تقوی کو دیکھتا ہے، اس کے عمل صالح کو دیکھتا ہے، پھر اسے اجر بھی تقوی اور عمل صالح کی بنیاد پہ اسے ملتا ہے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، رواہ مسلم. وجاء عن بعض السلف انه قال، بعض سلف نے فرمایا ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ایمان صرف تمنا کرنے سے اور نہ ہی ظاہرا خوبصورتی اختیار کرنے سے، اپنی شکل و صورت بہتر کرنے سے ہے. ولیکن ما وقر فی القلوب وصدقته الاعمال، اصل ایمان تو یہ ہے جو دل میں بس جائے اور عمل اسے سچ کر دکھائے، سبحان اللہ، اور اعمال اسے سچ کر دکھائے. تیسرے نمبر پر شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله صلی اللہ علیہ وسلم کل مسلم علی المسلم حرام دمه ماله وعرضه، اس جملے کے تعلق سے يحرم الاعتداء على النفس بالقتل او ما دونه. شیخ صاحب فرماتے ہیں حرام ہے قتل کرنا کسی نفس پر، اعتداء یعنی حملہ کرنا یا کوئی تکلیف پہنچانا کسی مسلمان پر، کسی نفس پر، بالقتل اسے قتل کرنے سے، او ما دونه یا اس سے کم. قتل بھی حرام ہے اور اسے ناجائز مارنا، پیٹنا، تکلیف دینا، زخمی کرنا بھی حرام ہے. والاعتداء على المال بالسرقه والغصب وغيره، اور مار پر اعتداء کرنا چوری سے یا ڈکیتی سے یا زبردست سے مال چھیننے سے یا غیر ذلك، کسی بھی صورت اس کے مال میں اسے نقصان پہنچا کر. والاعتداء على العرض بالسب والشتم والغيبه والنميمه وغير ذلك، اور مسلمان بھائی کی عزت پر اعتداء کرنا، چاہے وہ گالی گلوچ سے ہو یا غیبت یا نمیمت سے ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی وجہ سے، کیونکہ گھر والے جو ہیں، عورتیں جو ہیں، یا بیوی یا بیٹے یا بچے یا بہنیں جو ہیں گھر کے، عورتوں کو برے نظر سے دیکھنا یا ان کے لیے غلط سوچنا، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ان سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور یہ حرام ہے. وقد اکد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان چیز کی تحریم کی تاکید کرتے ہیں، الحاد الثلاثہ تھی، ان تینوں کی حرمت کی تاکید کرتے ہیں، فی حجت الوداع، حجت الوداع کے موقع پر، قارنا حرمته بحرمت الزمان والمکان، اتنی حرمت کی شدت، تاکید کی شدت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جگہ اور وقت زمانے کی حرمت کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان دماءکم، حيث قال صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بشك تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت تمہارے اوپر حرام ہے. كحرمه يومكم هذا، جیسے کہ تمہارا اوپر یہ دن حرام ہے. في شهركم هذا، اس مہینے میں. في بلدكم هذا، اس شہر میں. سبحان الله. کون سا دن تھا؟ یوم النحر تھا، یوم الحج الاکبر. فی شہرکم ھذا، کون سا مہینہ تھا؟ ذو الحجہ. فی بلدکم، کون سا شہر تھا؟ مکہ. سبحان اللہ، شہر مکہ کی اپنی حرمت ہے. ذو الحجہ اشہر حرم میں سے ہے، اس دن لوگ احرام میں تھے، اس کی اپنی حرمت ہے. تو تین گنا حرمت بڑھ جاتی ہے زمانے اور جگہ کے اعتبار سے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے مسلمانوں، تمہارا ایک دوسرے پر خون، مال اور عزت حرام ہے، جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اس شہر میں ہے. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی حرمت کے الفاظ ممکن ہے؟ سبحان اللہ. اور آج دیکھتے ہیں، آج مسلمان کے خون کی کیا قدر کر رہا ہے، اس کے مال کی کیا قدر کر رہا ہے، اس کی عزت کی کیا قدر کر رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ آج کا مسلمان کافر سے کم ڈرتا ہے اور مسلمان سے زیادہ ڈرتا ہے. آج کا مسلمان مسجد میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مسجد کے اندر کوئی بلاسٹ نہ ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے خوارج کی فکر کی تجدید کی ہے. فکر خوارج موجود تھی، جس کی ابتدا ان کے سب سے بڑے باپ یا دادا کہیں ذو الخویصہ التمیمی سے ہوئی، جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا، اور اس کی اولاد میں سے خوارج نکلے جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی، پھر ان کی اولاد میں سے سلسلہ جاری رہا، اور پھر ایسے لوگ آئے جنہوں نے ان کے فکر کو اپنایا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بدترین رخ اختیار کر گیا ہے خوارج کا یہ منہج. کہ مسلمان کو یوں قتل کر دیا جاتا ہے جیسے کہ مکھی کو شاید قتل نہ کر دیا جائے. آج اگر مکھی کو قتل کر اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑتا ہے, اسپرے لینا پڑتا ہے کچھ, وہ تو یوں شوٹ کر دیتے ہیں, سر قلم کر دیتے ہیں جیسے کہ انسان ہی نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ دل میں خرابی ہے. تقوی کہاں ہے؟ تقوی ایسا کام کرواتا ہے. وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ترجعوا بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض, میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کا قتل کرتے ہوئے. شاید کیا سبق ملتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں, ایک کہے تو دوسری لازم ہی آئے گی. کون سی ہے؟ لا ترجعوا بعد کفارا, تکفیر, یضرب بعضکم رقاب بعض, تفجیر. جب تکفیر ہوتی تو تفجیر قتل و غارت ضرور ہوتی ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ تکفیر ہو اور پھر قتل و غارت نہ ہو. اور آج دواعش کو دیکھ لیں, القاعدہ کو دیکھ لیں, یا ان کے حملے والے ہم پیالوں کو دیکھ لیں, کیا کرتے ہیں؟ تکفیر پہلے کرتے کہ فلان کافر ہے. جب کسی کو قتل کرتے بعض لوگ سمجھتے یار غلطی سے قتل ہوا ہے. کب تک حسن ظن رکھے گا ایسے لوگوں پر؟ یہ اس لائق نہیں کہ حسن ظن رکھا جائے. واللہ یہ کافر سمجھ کے قتل کرتے ہیں اللہ کی قسم. ان کے اقوال کبھی سنیں؟ یہ منہج ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. جب بچوں کو بھی قتل کرتے تب بھی کوئی ترس نہیں آتا کہ ہم نے بچے, کہتے کافر کا بچہ تھا مر گیا تو کیا ہے, ویسے مرنا تھا اس نے, اسے بہتر تھا کہ نابالغ مرا ہے, بلو کے بعد مرتا تو جہنمی ہوتا, ہم نے پہلے اس کو چھٹکارا دلوا دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے خون کی, مال کی اور عزت کی, حرمت کی یہ مثال دیتے ہیں. اور یہ دین کے نام پر فساد برپا کر کے کہتے ہیں ہم جہاد کرتے ہیں, یہ جہاد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. واللہ آج جو مسلمان اللہ کے گھروں میں کر رہا ہے, یہودی کی ضرورت نہ تھی, ہندو کی ضرورت نہ تھی کہ اللہ گھر میں آ کے یوں کرتا ہے کہ بم بلاسٹ کرتا اور اس طریقے سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا عجیب بات سنیے آپ. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, بچھو آیا اور ڈس لیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الاقرب, لعنت ہو بچھو پر, نہ نمازی کو چھوڑتی ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتی ہے, ڈس لیتی ہے. بچھو کیا ہے؟ غیر عاقل ہے, عقل ہے بچھو پر, لعنت بچھو پر تو ہے کہ وہ غیر عاقل ہے. جو اللہ کے گھروں میں بلاسٹ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے مجھے بتائیں؟ جو جان بوجھ کے آتے ہیں, اسلحہ اٹھا کے آتے ہیں. اچھا ایک دن تو بلاسٹ کرنا جو بچے ان کو کلاشوں کو مار دیتے, گولیوں سے چنی کر دیتے. مارنا تو ضرور ہے. اگر بے عقل بچھو ڈس لیتا ہے وہ ملعون ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں مما استفاد من الحدیث, چوتھے نمبر پہ بعض اہم پیغام اس حدیث سے. نمبر ایک, تحریم التحاسد والتناجش والبيع على بيع اخيه وكذا الشراء على شرائه وكذا كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. نمبر ایک, تحاسد اور تناجش اور ایک دوسرے پر بیع کرنے کی حرمت کی ثبوت ملتا ہے, اور اسی طریقے سے ایک دوسرے پر خریدنا بھی اس میں شامل ہے. اور ہر وہ چیز حرام ہے جو مسلمانوں کا آپس میں عداوت اور بغضاء کا باعث بنتی ہے, جس بوز نفرت بڑھتی ہے, آپس میں عداوت بڑھتی ہے, اس سے شریعت نے منع فرمایا اور حرام ہے. نمبر دو, النہی عن تعاطی اسباب البغضاء, بغض و نفرت کے ہر سبب سے منع کیا گیا ہے. وکذا کل ما ترتب علی ذلک من تقاطع تہجب بین المسلمین, اور ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے بیچ میں قطع تعلق یا ایک دوسرے سے بے رخی کا باعث بنتی ہے. نمبر تین, حث المسلمین جميعا علی ان یکونوا اخوة متحابین متالفین, مسلمانوں کو یہ رغبت دلائی جا رہی ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ وہ سارے کے سارے مل کے ایک دوسرے کے بھائی بن جائے, محبت کرنے والے, شفقت کرنے والے. نمبر چار, ان الاخوة بين المسلمين تقتضي ايصال الخير اليهم ودفع الضرر عنهم, مسلمانوں کی یقینا مسلمانوں کی آپس میں جو بھائی چارگی ہے وہ یہ متقاضا ہے, یا اسے یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوں اور ایک دوسرے کو خیر پہنچائیں اور ایک دوسرے سے ضرر اور جو نقصان ہے اسے دور کریں. نمبر پانچ, انہ یحرم علی المسلم لاخیہ, ایک مسلمان دوسرے پر حرام ہے, ظلم ہو اس پر ظلم کرنا, وہ خذلان ہو اسے رسوا کرنا, وہ احتقار اس کی تحقیر کرنا, وہ کذب علیہ اسے اس پر جھوٹ باندھنا یا اسے جھٹلانا. نمبر چھ, بیان خطورت احتقار مسلم لاخیہ, اس بات کے خطرے کا بیان کہ ایک مسلمان دوسرے کو کی تحقیر کرتا ہے، وانا ذلک کاف المحتقر من الشر، اور ایک اس تحقیر کرنے والے کے لیے کہ یہی شر ہی کافی ہے، وان لم یکن عنده شر سواه، اگر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور شر ہو ہی نہیں تو ایک شر ہی کافی اس کی ہلاکت کے لیے. نمبر 7، ان المیزان فی التفاضل بین الناس التقوى، لوگوں میں جو ترازو ہے ان کے تفاضل میں ان کی بہتری کا جو ترازو وہ ہے تقوی، کہ کون کس سے بہتر ہے، کس بنیاد پر ہم کہیں گے تقوی کی بنیاد پر. کما قال اللہ عز و جل، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے بہترین وہ ہے اللہ تعالی کے ہاں جو تم سے زیادہ متقی پر ہزگار ہیں. نمبر 8، ان التقوی محلها القلب، تقوی یقیناً تقوی کی جگہ دل ہے، کما فی هذا الحدیث، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے، و کما فی قوله تعالی، اور جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، اور اس لیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. کس کے تقوی سے؟ تقوی القلوب. تقوی ہاتھ میں نہیں ہوتا، پاؤں میں نہیں ہوتا، آنکھوں یا کانوں میں نہیں ہوتا، تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوى القلوب. نمبر 9، ان التقوى في القلوب تظهر اثارها على الجوارح، بے شک یقینا دلوں کا تقوى کا اثر جسم پر نظر آتا ہے، جسم پر ظاہر ہوتا ہے. وبصلاح القلوب يصلح بقيه الجسد، اور دلوں کے درست ہونے سے پورا جسم درست ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. نمبر 10، تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم واموالهم واعراضهم، مسلمانوں کا آپس میں خون میں مال میں اور عزت میں اعتداء حرام ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.